الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. یہ سورہ حشر ہے اور حشر کا معنی آتا ہے منتشر افراد کو جمع کر دینا. پھر آگے نیچے آیت میں لفظ آ رہا ہے لأول الحشر, وہاں بھی اجتماع ہی کا معنی ہے اور لأول الحشر کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے وہاں آیت میں کہ مسلمانوں کا لشکر جب قبیلہ بنو نضیر کے قلعوں پر پہنچا تو مسلمانوں کے لشکر کے اجتماع ہی کی وجہ سے اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی. تو اجتماع کا معنی کیسے ہوگا لأول الحشر میں؟ مسلمانوں کے لشکر کا اجتماع ہوا اور اللہ نے اسی کے ذریعے سے فتح عطا کر دی اور بنو نبیر کی یہودیوں کو جلا وطن کر دیا گیا. نمبر دو, بعض حضرات نے لأول الحشر کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ بنو نضیر کے یہودیوں کو اول مرتبہ جلا وطن کیا گیا. اس میں لطیف اشارہ اس بات کی طرف کہ آئندہ ایک دوسرا موقع بھی آئے گا کہ یہودیوں کو دوسری مرتبہ جلا وطن کیا جائے گا. اول مرتبہ ان کا جلا وطن ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں غزوہ بنو نضیر کے وقت کے اوپر, اور دوسری مرتبہ ان کا جلا وطن ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب ان کو مکمل جزیرۃ العرب سے نکال دیا گیا. اب جب حضور کے زمانے کے اندر ان کو جلا وطن کیا جا رہا ہے تب بھی اکثر یہود تو ملک شام چلے گئے, مقام عزرعات, مقام بسرا, اریحا, اس علاقے میں چلے گئے. لیکن چند یہود ابن ابی الحقیق کی اولاد اور حیی ابن اقطب کی اولاد, یہ دو قبیلے جو ہے یہیں خیبر جا کر کے بس گئے اور خیبر میں جا کر کے یہ لوگ مقیم ہو گئے. تو اب الگ الگ ان کے حشر ہوں گے. پہلا حشر ہوا بنو نضیر کی فتح کے وقت کے اوپر. اس وقت پر ایک گروہ چلا گیا ملک شام یہودیوں کا, دوسرا گروہ ابن ابی الحقیق اور حیی بن اقطب کی اولاد چلی گئی خیبر کی طرف. پھر خیبر کے اندر جو یہود رہتے تھے مکمل ان یہودیوں کی جلا وطنی ہوئی غزوہ خیبر کے وقت کے اوپر, اور اس وقت پر خیبر کے اوپر قبضہ کر لیا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مکمل خیبر کو خالی کروا دیا گیا اور سب کو ملک شام بھیج دیا گیا, اور پھر قیامت کے دن ان کو میدان حشر میں اللہ تعالیٰ جمع فرمائیں گے. تو غزوہ بنو نضیر کے اسباب کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی. اس کا پہلا سبب یہ بیان کیا گیا تھا کہ حضرت عمر ابن امیہ عمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو قبیلے بنو عامر کے کافروں کو قتل کر دیا. اس قتل کے معاملے کی دیت جو چکانی تھی, کیونکہ بنو عامر سے حضور کا معاہدہ تھا, تو اس دیت کی رقم کا چندہ کرنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. تب انہوں نے شکی کا پاٹ گرا کے حضور کو قتل کرنے کی سازش کی. اس کے نتیجے میں ان یہودیوں کو جلا وطن کیا گیا اور بنو نذیر کے اوپر حملہ کیا گیا. ایک دوسرا سبب, دوسرا سبب غزوہ بنو نضیر کا اور یہودیوں کے ساتھ مدینہ میں جو کاروائی کی گئی اس کا یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ قبیلہ بنو نضیر کا سردار قاب بن اشرف یہ بہت جلتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کے بہانے سے بلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں کھانے کے لیے تشریف لائے, اور اس نے چند آدمی متعین کر دیے تھے کہ جیسے ہی آپ تشریف لائیں وہ سب مل کر کے قتل کر ڈالیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, وہاں جا کر کے بیٹھے. جبرائیل امین نے آ کر کے آپ کو اطلاع دی کہ ان لوگوں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے. حضور کھڑے ہو گئے, کھانے کے لیے نہیں نکلے رہے, اور جبرائیل امین کے پروں کے سائے میں باہر تشریف لے آئے, اور مدینہ پہنچنے کے بعد پھر آپ نے کعب بن اشرف کو قتل کرنے کا حکم دیا. چنانچہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت منظم پلان کر کے کعب بن اشرف کو قتل کر دیا. یہ ہو گیا ایک دوسرا سبب. اب جو واقعی آپ کو بتلایا گیا تھا کہ حضور گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت کا مطالبہ کیا, پھر دیوار کے ساتھ حضور ٹیک لگا کے بیٹھے تھے, پھر جبرائیل نے آپ کو بتلا دیا اور حضور اٹھ کے چلے آئے, تو اس موقع پر یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم کنانہ ابن سوریہ, اس نے قبیلے بنو نذیر کے یہودیوں کو ایک سوال کیا کہ تم کو معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اٹھ کے چلے گئے؟ وہ آئے تھے دیت کی رقم لینے, لیکن دیت کی رقم لینے سے پہلے, بات چیت پوری ہونے سے پہلے کیوں چلے گئے معلوم ہے تمہیں؟ سنو, اس نے سب یہودیوں نے کہا ہمیں کچھ معلوم نہیں کیوں چلے گئے. تو اس پر کعب بن اشرف, یہ کنانہ ابن سوریہ نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے منصوبے کا پتہ چل گیا تھا. پھر اس نے بہت سمجھایا کہ دیکھو ان پر وحی آتی ہے, یہ سچے رسول ہے, تم سب ایمان لے آؤ, اس میں تمہاری خیریت ہے, ورنہ تمہارے ساتھ بہت تنگ حالات آئیں گے, تم کو جو ہے اجاڑ دیا جائے گا, قتل کر دیا جائے گا, یہ نبی ہے اللہ کے سچے. لیکن اپنے اس بڑے عالم کنانہ ابن سوریہ کی بات بھی ان یہودیوں نے نہیں مانی, آمادہ نہیں ہوئے اس کی بات کو ماننے کے واسطے. تیسرا سبب ان یہودیوں کے ساتھ قتال کا, یہ کعب ابن اشرف ایک مرتبہ مکہ مکرمہ گیا 40 ساتھیوں کے ساتھ, اور اس نے مکہ والوں کو خوب ورگلایا, خوب اکسایا کہ تم لوگ جو ہے آؤ, تمہارے بدری مقتولوں کا انتقام لو, ہم مدینہ میں رہتے ہوئے تمہاری مدد کریں گے, اور ہم مل جل کر کے مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے ہیں. پھر وہ واقعہ ہوا تھا جو غزوہ احزاب کے وقت بتایا گیا تھا کہ کعب بن اشرف اور اس کے سب ساتھی اور قریش کے سب سردار لوگ نے کعبہ کا پردہ پکڑ کر کے قسم کھائی اور معاہدہ کیا حضور کو ختم کر دینے کا. اس واقعے کی پوری اطلاع وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دی. تو جب یہ باقاعدہ مدینہ سے مکہ جا کے کعبہ کے پردے پکڑ کے مکہ والوں سے اتحاد کر کے مسلمانوں کو قتل کر کے ختم کر دینے کا منصوبہ بنائے, لہذا ان کو ہی پہلے ختم کر دیا جائے تاکہ ان کی شرارت سے حفاظت ہو جائے, یہ بھی ایک سبب بنا مدینہ کی یہودیوں کے ساتھ قتال کا. ایک چوتھا سبب یہ بنا کہ غزوہ بدر کے ختم ہونے کے بعد یہ کعب بن اشرف مکہ گیا تعزیت کی نیت سے کہ مکہ والوں کی تعزیت کرے, اور کچھ جو ہے اس نے اشعار مرتب کیے تھے اور تعزیتی اشعار اس نے تیار کیے, اور مکہ گیا اور مکہ والوں کے بڑے بڑے جلسے کرتا تھا اور سب کے نام بنام, کیونکہ 70 لوگ مارے گئے تھے الگ الگ خاندان کے, تو ہر خاندان کا ایک ایک تعزیتی اجلاس منعقد کرتا اور اس کے اندر تعزیتی اشعار پڑھتا, خود بھی روتا, نے سب کو رلواتا, نے اس طریقے سے سب کو گرم کرتا कि तुम्हारे लोग मार दिए गए, अब तुमको चैन से नहीं बैठना चाहिए, तो उसकी इस कार्रवाई की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सबको मदीना से हटाने का इरादा फरमाया। पांचवा सबब, काब बिन अशरफ चूंकि बड़ा शायर था तो उसने एक मर्तबा बल्कि कई मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजू में बुराई में अशआर कहे थे, बाकायदा शायरी से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराइयां करता था। नंबर छह, मुसलमान औरतों के मुतालिक इश्किया अशआर कहा करता था। ये बनू नजीर जो है बड़े ताजिर लोग थे, खास तौर पर मदीना का जो गोल्ड मार्केट था, जौहरी बाजार, इसके ऊपर इनका कब्जा था। तो उधर कोई मुसलमान औरतें जावे तो मुसलमान औरतों की बुराई में इश्की अशआर ये लोग कहा करते थे, शेर ख्वानी के अशआर। उनको समझाया गया फिर भी वो अपनी आदत से बाज आते नहीं थे, इस वजह से इनके साथ कत्लो कताल किया गया और उनके साथ जंग का मामला हुआ। एक और भी खतरनाक वाकिया हुआ जो इन यहूदियों को जो है निकालने का और उनके साथ किताल का जरिया बना। कबीले बनू नजीर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक पैगाम भेजा, हम आपका कलाम सुनना चाहते हैं, आप जो वही की बातें सुनाते हैं वो कैसी है और समझना चाहते हैं, अगर लगा तो हम ईमान नहीं ले आएंगे। इसलिए एक काम कीजिए कि एक दिन एक मजलिस हम मुनाकिद करते हैं जिसमें हमारे 30 आदमी आपके 30 आदमी एक मैदान में जमा हो और हमारे लोगों को आप अपना कलाम सुनाइए, ताकि उस कलाम को सुन करके जो है हम देखें कि भाई वो वही कैसी जो आपके ऊपर आती है। अगर हमको सही बात लगी तो हम सब आपकी तस्दीक करके आपके ऊपर ईमान ले आएंगे, लेकिन इसके अंदर उलमा जमा होंगे, हमारे बड़े बड़े यहूद उलमा उस मजलिस के अंदर आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये गुजारिश कबूल फरमाई और दूसरे रोज 30 सहाबा को लेकर के निकले और उधर से 30 यहूदी आलिम आए और एक खुले मैदान के अंदर पहुंच गए। इन कमबख्तों को कुरान सुनना उनना नहीं था, ये तो ये सोच रहे थे कि हुजूर आएंगे तो अपने 30 लोग मिल करके इनको नऊज बिल्ला कत्ल कर डाले, इस नियत से इन्होंने ये बहाना बनाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब 30 सहाबा को देखा तो ये बनू नबीर के उलमा आपस के अंदर बात करने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तुम्हारी रसाई कैसे होगी, तुम उनको कैसे मार सकोगे, इसलिए कि उनके साथ तो 30 जान निसार हजरात है, तो अब तो तुम्हारा कोई मंसूबा चलेगा नहीं, तुम उनको कत्ल नहीं कर सकोगे। तो इन यहूदियों ने पूरी बात बदल डाली, कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30 तुम्हारे आदमी, 30 हमारे आदमी, 60 आदमी, इतना बड़ा मजमा 60 आदमी का, इसके अंदर शोर शराबा सब होवे, उसमें आप कैसे बात सुनाओगे और कैसे हम समझेंगे, लिहाजा आज तो मजलिस जरा मौकूफ कर देते हैं, आइंदा ऐसा करो कि आप सिर्फ 3 आदमी को लेकर आए, ज्यादा आदमी न लाए, कम आदमी हो गए तो जरा इत्मीनान से हम आपकी बात सुन समझ सकेंगे। इस तरह की बात इन लोगों ने की। हुजूर ने फरमाया ठीक है, ईमान के खातिर हुजूर को तो बहुत चाहत रहती थी। दूसरे रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरादा कर लिया था तीसरे रोज के 3 हजरात को लेकर जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे भी सिर्फ 3 ही आलिम रहेंगे और मकसद उनका ये था कि वो तीनों उलमा को खंजर दे देंगे, वो मौका पाकर के हुजूर पर हमला कर देंगे और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाएगा। कबीले बनू नजीर के अंदर एक औरत थी जो जिसका भाई मुसलमान हो गया था, वो अंसारी औरत थी। उस औरत ने खैरख्वाही के तौर पर अपने भाई को केला भेजा और बनू नजीर के इरादे की सिला दे दी कि ये लोग 3 शख्स खंजर लेके आएंगे और आपको कत्ल करने का इनका मंसूबा है। چنانچہ اس کے بھائی نے فوراً دوڑ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی تو حضور تو آگے نکل بھی گئے تھے، ان کی اطلاع کی وجہ سے واپس فوراً مدینہ لوٹ کر کے آ گئے اور وہ مجلس جو ہے موقوف ہو گئی. یہ واقعہ امام ابو داؤد نے سنن کے اندر نقل کیا ہے. یہ سب اسباب ہوئے ان یہودیوں کے ساتھ جنگ کے، چونکہ ان لوگوں نے مسلسل، ایک نے مسلسل بار بار نافرمانی، خلاف ورزی، معاہدہ شکنی کی، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ جنگ کی نوبت آئی. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں، وما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی تسبیح پڑتی ہے. وہ العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ بڑے زبردست ہے، بڑے حکمت والے ہیں. والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، اللہ تعالیٰ وہ ہے جنہوں نے اہل کتاب کافروں کو نکال دیا. یہاں مراد ہے بنو نذیر کے یہودی لوگ، ان کو اللہ تعالیٰ نے نکال دیا، جن یہودیوں نے ناپاک منصوبے بنائے. حالانکہ قبیلے بنو نذیر کے لوگ جو ہے نا، حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوتے ہیں، لیکن طبیعت میں شرارت، فطرت ان کی مسلمانوں سے دشمنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی. تو وہی اللہ تعالیٰ جس نے نکال دیا اہل کتاب کافروں کو ان کے گھروں سے، ان کے گھر مدینہ میں سے. لأول الحشر، پہلے ہی اجتماع کے موقع کے اوپر، پہلا اجتماع یعنی مسلمانوں کا لشکر جمع ہوا، جنگ کی نوبت نہیں آئی اور ان کو ہرا دیا گیا. اب دیکھو انہوں نے، مفسر نے تفسیر میں ایک بات کہی، کیا کہی؟ انجلاہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی خلافتہ الی خیبر، کہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں ان کو خیبر کی طرف جلا وطن کیا. یہ غلط بات ہے. حضرت عمر نے تو اپنے دور خلافت میں خیبر سے جلا وطن کیا، اور جلا وطن کر کے سب کو ملک شام کی طرف روانہ کر دیا تھا. الا نہیں ہونا چاہیے. ما ظننتم ان یخرجوا، اے مسلمانوں، تمہارا تو یہ خیال تھا کہ یہود نکل کے نہیں جاویں گے، کیونکہ یہود علمی اعتبار سے بھی اونچے سمجھے جاتے تھے اہل کتاب ہونے کی وجہ سے، اور طاقت، باڑیاں، مال بہت مضبوط. تصور نہیں کر سکتے کہ یہود مدینہ چھوڑ کے جائیں گے، لیکن اللہ نے نکال دیا. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، اور خود یہودیوں نے ایسا سوچا کہ ان کے قلعے ان کو اللہ کی پکڑ سے روک لیں گے، یعنی مسلمان ان پر حملہ نہیں کر سکیں گے. یہود اپنے قلعوں میں سلامت رہیں گے، محفوظ رہیں گے. فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، تو ان یہودیوں کے پاس اللہ تعالیٰ پہنچے اس طریقے سے کہ ان یہودیوں کو خیال تک نہیں رہا. دیکھو کتنی عجیب بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امارت میں صحابہ کا بنو نذیر پر حملہ کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ فرماوے خود اپنی ذات سے. فَأَتَاهُمُ اللَّهُ، اللہ اس طریقے سے آئے بنو نذیر پر. اللہ کے آنے کا مطلب کیا؟ صحابہ گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امارت میں گئے تھے، لیکن ان کے جانے کو اللہ نے اپنے جانے سے تعبیر فرمایا، کیونکہ اللہ کی نصرت، مدد، فضل و کرم سے یہ لوگ گئے تھے. فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر پہنچے، یعنی اللہ کا حکم، اللہ کا عذاب، اللہ کی سزا ان پر اس طریقے سے پہنچی کہ ان کو خواب و خیال بھی نہیں تھا. کیونکہ مسلمان کمزور، یہ کمزور اتنی طاقتور یہودی جماعت پر حملہ کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا 23 دن یا 25 دن یا 20 دن یا 6 دن محاصرہ ہوا اور اللہ نے ان کے دل کے اوپر رعب ڈال دیا. وہ لوگ قلعہ کھول کے باہر آ گئے اور جو ہے تابع کر دیا اپنے آپ کو. اب جو حضور نے ان کو مہلت دی تھی کہ جاؤ نکل جاؤ 10 دن میں, جتنا نکلنا ہو نکلو, سامان لے کے جاؤ, 3 خاندان کے بیچ میں ایک اونٹ, تو اس موقع کے اوپر ہتھیار لے جانے کی اجازت نہیں تھی. تو سب لے گئے یہودی لوگ. کیسے لے گئے؟ یخربون بیوتہم, اپنے ہاتھوں کو ویران کر رہے تھے, بِأَيْدِهِمْ, اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر توڑ تار چھوڑ چھاڑ کر کے سب لے گئے, کچھ بھی باقی نہیں رہا. وَأَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ, اور ایمان والوں کے ہاتھ سے بھی ویرانی ہو رہی تھی, کیونکہ مسلمانوں نے حملے کے وقت جھاڑ باڑیاں سب کاٹنی چالو کر دی تھی, تو بڑی تباہی ہوئی ان پر. کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ فلسطین سے اس علاقے میں آ کے آباد ہوئے تھے تو ان کے آبا و اجداد نے پیشین گوئی کی تھی. مفسرین نے وہ پیشین گوئیاں نقل کی ہے کہ ابھی تم آ کے یہاں آباد ہو تو رہے ہو لیکن ایک دن ویران ہو کے نکالے جاؤ گے. ان یہودیوں کے آبا و اجداد کی یہ پیشین گوئی تھی. تو اس طریقے سے ان کو نکال لیا گیا. اب جو ہتھیار وہ وہاں چھوڑ کے گئے, تو 50 زرہے, 50 کھود لوہے کے ٹوٹے اور 340 تلواریں, یہ سب چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ میں لگی. فاعتبروا یا اولی الابصار, اے عقل والو نصیحت حاصل کرو, دھوکے میں مت رہو, اللہ کے علاوہ پر اعتماد مت رکھو. جب مسلمانوں نے حملہ کیا ہے تو عبداللہ بن ابی بھی نہیں آیا. کل اس نے وعدہ کیا تھا نا کہ 2000 جنگجوؤں کو لے کے مدد کروں گا, پہلے وہ مریں گے پھر تمہارا نمبر آیا. آیا جی, اللہ جانے کہاں چھپ گیا, بالکل نکل کر کے نہیں آیا. اور دوسرے سب جو ہے منافقین نے جو وعدے کیے تھے, ایک بھی بندہ ہوئے کہ نکل کر کے آئے, سب جو ہے چھپ گئے, کسی کی ہمت نہیں ہوئی آنے کی. تو اہل عبرت کو, اہل نگاہ کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ دیکھو کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا اور اللہ نے ان کو کیسے ہلاک کر دیا. الاعتبار, فاعتبروا, کیا مانا؟ چیزوں کی حقیقت میں غور کرنا تاکہ اس کے ذریعے سے دوسری چیز کے اوپر استدلال کیا جا سکے. کسی چیز کی حقیقت پر غور کر کے دوسری چیز کے اوپر استدلال کرنا, اس کو فاعتبروا سے تعبیر کرتے ہیں. ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا, اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جلا وطنی کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو ان کو دنیا کے اندر بڑی سزا دی جاتی. یعنی جس طرح قبیلے بنو قریظہ کے یہودیوں کو قتل کیا گیا غزوہ احزاب کے بعد, اس طریقے سے بنو نبیر کے لوگوں کو بھی قتل کیا جاتا. لیکن عبداللہ بن ابی کا ان سے مصالحت کا معاملہ تھا. عبداللہ بن ابی نے حاضر ہو کر کے بہت منت و سماجت کی اور منت و سماجت کر کے حضور کو منوا لیا کہ ان کو قتل نہ کیا جائے, ان کو جلا وطن کرنے کی سزا دی جائے. دوستی کا حق نبھایا عبداللہ بن ابی نے. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں فیصلہ ہو چکا تھا کہ ان کو جلا وطن کرو. اگر یہ فیصلہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں سخت سزا دیتے, قید کروا دیتے اور قتل کروا دیتے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ, اور آخرت میں تو آپ کا عذاب ہے ہی ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, یہ سزا اس لیے جلا وطنی کی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی. وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تو بہت سخت سزا دیتے ہیں. اب جب مسلمان نے گھیراؤ کر لیا تو بہت دن ہو گئے گھیراؤ میں, ایک روایت میں 25 دن ہو گئے. تو ان کو ڈھیلا کرنے کے لیے کہ یہ لوگ تھوڑے ڈھیلے ہو گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان کی جو باڑیاں قلعے کے اطراف میں سے چلو باڑیوں کو کاٹو, آگ لگاؤ ان کی باڑیوں کو, کیونکہ یہ مال کے حریص سے اپنے مال کو جلتا اور کٹتا دیکھیں گے تو مال بچانے کے لیے باہر نکل کے لڑنے آئیں گے, اور لڑنے آئیں گے تب ہم ان کا مقابلہ کر ڈالیں گے. اسی لیے حضور نے باڑیاں جلانے کا اور کاٹنے کا حکم دیا. چنانچہ ابو یعلا مازنی وہ سب اجوا کھجوروں کے درختوں کو کاٹ رہے تھے, اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ لون کے درخت سب کے سب کاٹ رہے تھے. تو ان یہودیوں نے قلعوں کے اوپر سے آواز لگائی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو لوگوں کو زمین پر فساد کرنے سے روکتے ہو, اور یہ کیا تم خود فساد کر رہے ہو, یہ سب جلانے کا, کاٹنے کا, آگ لگانے کی, یہ سب تم کیا کر رہے ہو؟ اس کے جواب میں آیت نازل ہوئی. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ خود کچھ مسلمانوں کو بھی شک تھا کہ یہ جلانے کاٹنے کی کاروائی نہیں کرنی چاہیے. کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ اس لیے کہ یہ تو ابھی ہم ان کو ہرا دیں گے اور یہ اپنے قبضے میں ہی آنے والا ہے, تو یہ باڑی تو اپنی اپنے جلا رہے ہیں. کل فتح ہو کے غنیمت میں یہ اپنے حصے میں آنے والی ہے, اس لیے اس کو جلانا نہیں چاہیے. اس پر باری تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی, ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ ولیخزی الفاسقین. لینا کس کو کہتے ہیں؟ کھجور کے درخت کو کہتے ہیں. عمدہ قسم کی کھجور, عمدہ رنگ کی کھجور. تم جو کھجور کے درختوں کو کاٹ رہے تھے, اور بعض درختوں کو تم اپنی حالت کے اوپر چھوڑ رہے تھے, تو یہ چھوڑنا اور کاٹنا اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ اس کو کاٹو تاکہ یہ لوگ جو ہے ان کے دل جلے, اور اس کے اندر نافرمان یہودیوں کو رسوائی بھی تھی کہ وہ لوگ بڑے ذلیل ہو جاوے, بڑے رسوا ہو جاوے. چنانچہ محاصرہ جب شروع ہوا تو ان کی آبادیوں کے اطراف کی باڑیاں سب کاٹنی شروع ہوئی. بات اس کی ایک یہ بھی تھی کہ کھجور کے درخت کی وجہ سے محاصرہ کرنے میں بھی تھوڑی تکلیف ہو رہی تھی. یہ سب کھجور کے درخت کاٹ دے تو پوزیشن اوپن ہو جائے, کھلی حالت ہو جائے, اور محاصرہ بھی آسان ہو جائے, اور فوجی نقل و حرکت میں بھی یہ کھجور کے جھنڈ بیچ میں حائل بن رہے تھے, کیا اس کو کٹوا ڈالو تاکہ فوجوں کی نقل و حرکت کے اندر بھی کوئی تکلیف نہ ہو. چنانچہ جو جو درخت حائل نہیں تھے ان کو نہیں کاٹا گیا, او طرف تم وہاں تو فوجیوں کی نقل و حرکت میں جو درخت بیچ میں حائل نہیں ہوتے تھے, اور جو درخت جو ہے گھیراؤ کے لیے رکاوٹ نہیں بنتے تھے, ان کو باقی رہنے دیا, اور جو درخت نقل و حرکت میں رکاوٹ بنتے تھے یا یہ کہ اس کی وجہ سے گھیراؤ مشکل تھا, وہ درخت سب کٹوا ڈالے. اس سے شرعی مسئلہ نکالا مفسرین نے, ائمہ اصول نے, کہ جو جنگی ضروریات کے لیے تقریبی کاروائی کی جائے وہ فساد فی الارض میں شامل ہوتی نہیں ہے. جنگ, جہاد, قتل, قتال, اس کی نسبت سے جو کاروائی کی جائے وہ تقریبی کاروائی کی جاتی جاتی نہیں ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, قطعوا ما كان منها موضع القتال, مسلمانوں نے صرف وہی درخت کاٹے جو قتال کی جگہ میں رکاوٹ بن رہے تھے. تمام کے تمام درخت حضور نے نہیں کٹوا دیے. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. دیکھو غنیمت کا لفظ تو دوسری جگہ پڑھ ہی رہے ہیں, وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ, اس کے مقابلے میں ایک لفظ آتا ہے فے. فے اور غنیمت دونوں میں معمولی سا فرق ہے. अफा इसके माने आते लौटने के, वापिस आने के। जो माल मुसलमानों को गजवे के नतीजे में हासिल हो, जंग के दरमियान काफिरों से फतह करके हासिल किया जाए, काफिरों से छीन लिया जाए, वो सब माले गनीमत है जो जंग और किताल की वजह से आए। और जो माल बगैर जंग और किताल के हासिल हो जावे, उन तमाम अमवाल का नाम रखा जाता है अमवाले फै। अब इसको फै क्यों कहा गया? फै के माने अभी आपको बताया गया लुगत में लौटने के, रुजू करने के। गोया के माल असल में अल्लाह ताला की मालिकी, अल्लाह ने अपना माल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। असल में ये माल पैदा किया गया मुसलमानों के वास्ते, ताकि मुसलमान इस माल के जरिए अल्लाह की इताअत और इबादत करे, अल्लाह के नाम पे सदका और खैरात करे। इसलिए अल्लाह ने ये माल मुसलमानों को दिया और पैदा किया। लेकिन जो उसके असल मुस्तहिक है यानी मुसलमान, उनको छोड़ करके जब दूसरों ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, तो वहाँ से जो माल वापिस मुसलमानों के हाथ में आया, चाहे गनीमत के जरिए से चाहे बगैर जंग के आया, उस माल को माल फै कहा जाता है। फै माना लौटना, लौटने का माना क्या? असल मुस्तहिक मुसलमानों के पास वो माल लौट करके वापिस आ गया, इस एतबार से उसको माल फै के जरिए से ताबीर किया जाता है। माल फै जो बगैर जिहाद और किताल के हासिल हो, वो माल फै। नंबर दो, काफिर लोग जो माल मैदान में छोड़ करके भाग गए हो, वो यानी कैसे भाग गए? किसी इलाके के ऊपर मुसलमान हमला करने के लिए गए, अब वहाँ के काफिरों ने सोचा कि इनसे मुकाबला करने की अपने में ताकत नहीं है, तो अपना गांव छोड़ के भाग गए, पूरा गांव खाली कर डाला। तो जो माल उनका रह गया और वो तो सब गांव छोड़ के भाग गए, तो माल माले है। नंबर तीन, जिजिया और खिराज और तिजारत की जो ड्यूटी ली जाती है, तिजारत के ऊपर जो तिजारत का टैक्स लिया जाता है, वो सब का सब माले फै के अंदर शुमार किया जाता है। उसके मुकाबले के अंदर गनीमत में क्या होता है? अमवाले मनकूला, अमवाले मनकूला वो गनीमत जो जंग के दरमियान में हासिल हो, जंग खत्म हो जावे उसके बाद जो माल मिले, तो वो माल भी अमवाले गैर मनकूला की तरह माले फै में समझा जाता है। तो जंग के खत्म होने के बाद जो माल हासिल होता है, वो माल भी माले फै के अंदर दाखिल हो जाता है। तो उसी को अल्लाह ताला यहाँ आयत में इरशाद फरमाते हैं, मा आफा अल्लाह, जो माल अल्लाह ताला ने लौटाया अपने रसूल को फै के तौर पर दे दिया, मिनहुम उन यहूदियों से, समाव जब तुम आले मुसलमानों, तुमने उसके ऊपर घोड़े नहीं दौड़ाए, वला रिकाब ऊंट भी नहीं दौड़ाए, यानी कोई जंगी कार्रवाई नहीं की, तुमने कोई मशक्कत और तकलीफ नहीं उठाई, क्योंकि बनू नदीर का इलाका मदीना से 2 मील के फासले पर था, उसमें कौन सा मशक्कत भरा सफर। लेकिन ये क्या हुआ? वलाकिन अल्लाह युसल्लितु रुसुलहु अला मन यशा, लेकिन अल्लाह ताला अपने रसूल को जिसके ऊपर चाहते हैं उनके ऊपर मुसल्लत कर देते हैं। वो अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौब के जरिए फतह करवा दिया, तुमने उसने कोई मुजाहदा मशक्कत और मेहनत नहीं की। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला तमाम चीज के ऊपर कुदरत रखने वाले है। अब देखो इस माले फै का मसला किया कि चार हिस्से तो उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार में, हुजूर उसके अंदर जो चाहे जैसे चाहे करना चाहे, اور ظاہر بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی ذات کے لیے تو خرچ کرتے نہیں تھے. حضور تو جو ہے غربا یتامہ مساکین فقراء مہاجرین تقسیم فرما دیتے. پانچواں حصہ جو باقی رہتا اس پانچویں کے چھ یا پانچ حصے کیے جاتے تھے. تو خمس نکال کر کے باقی چار حضور کی مرضی میں جو کرنا ہو کرنے کا مالک ہے. یہاں مجاہدین کے درمیان تقسیم کرنا ضروری نہیں کیونکہ اس میں مجاہدین نے کوئی کاروائی کی نہیں, اسی لیے ان کے درمیان تقسیم نہیں ہے. تو حضور کے روب سے اللہ تعالیٰ نے حضور کا روب دشمنوں پر ڈالا, وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے اور وہ گاؤں چھوڑ کے بھاگ گئے اور مال مل گیا. اسی لیے مجاہدین مقاتلین کے درمیان میں کوئی تقسیم کرنا ضروری نہیں. حضور کی مرضی, دینا ہو تو دے دے, نہ دینا ہو تو نہ دے دے, سارا بیت المال میں جمع کر دے دے یا سارا کا سارا ضرورت مندوں میں تقسیم کر ڈالے, حضور کی مرضی کے اوپر اس کو چھوڑا جاتا ہے. صرف پانچواں حصہ جو تقسیم ہوگا اس میں ایک حصہ دوسرا وہ آگے آیت کے اندر آ رہا ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تقسیم کرنے سے پہلے ایک بہت اچھا مشورہ کیا اور مجلس کی. اس مجلس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت ابن سماش ابن قیس کو بلایا اور حضور نے حضرت ثابت سے فرمایا کہ میرے پاس اپنی قوم والوں کو بلا لاؤ. حضرت ثابت ابن قیس پوچھنے لگے, حضور میری قوم یعنی قبیلہ خزرج کو بلا کے لاؤں, کیونکہ وہ بھی جہاد میں شامل تھے. حضور نے فرمایا نہیں, سب انصار کو بلاؤ, اوس کو بھی خزرج کو بھی. چنانچہ حضرت ثابت سب انصاریوں کو لے آئے, قبیلے اوس کے لوگوں کو بھی قبیلے خزرج کے لوگوں کو بھی. سب آ گئے تو حضور نے اپنی تقریر شروع فرمائی, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی. پھر انصار اور مہاجرین ان کے تعلقات, اور انصار نے مہاجرین کے ساتھ جو حسن سلوک کیا, اپنے گھر میں رکھا, اپنا مال خرچ کیا اور مہاجرین کے لیے انصار نے ایثار کیا, وہ سب چیزیں حضور نے بیان فرمائی. گویا کہ ان کی اس طرح کی خدمت کا حضور نے شکریہ ادا کیا اور ان کی اس طرح کی خدمات کو حضور نے سراہا کہ انصار تم نے بڑی ایثار سے کام لیا اور بہت تم نے مہاجرین کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کیا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنو نذیر کا چھوڑا ہوا مال مجھے عطا فرمایا ہے. کیا کیا مال تھا؟ یہ جو آپ کو بتایا گیا, زرہیں, خود ہتھیار, کھیتیاں ان کی, ان کے مکان, یہ سب سے مجھے عنایت فرمایا ہے. پھر حضور نے فرمایا اگر تم چاہو تو وہ سارا کا سارا مال تم انصار اور مہاجرین کو برابر شرابر میں تقسیم کر ڈالو. تمہاری اگر چاہت ہو تو برابر شرابر میں تقسیم کر ڈالو. اس صورت میں ہوگا کیا کہ تھوڑا مال لینے والے زیادہ تو مہاجرین کے پاس بھی کوئی زیادہ آئے گا نہیں, اور مہاجرین پہلے ہی کی طرح بدستور فقراء اور غربا رہیں گے. اور اگر تم چاہتے ہو تو میں بنو نذیر کا سارا مال مہاجرین کو دے دوں. اس صورت میں مہاجرین کو جب بہت مال ملے گا تو وہ اچھے خاصے ہو جائیں گے اور فقر ان کا ختم ہو جائے گا, اور ابھی جو تمہارے گھروں میں رہتے ہیں اس کو چھوڑ کر کے اپنے گھر بنا لیں گے اور اپنی کھیتیاں کر کے خود کھائیں گے پیئیں گے اور تمہارے اوپر بوجھ بنیں گے نہیں. ایسا تم کر لو تو بہت اچھی بات ہے. چنانچہ جب حضور کی تقریر پوری ہوئی تو اوس و خزرج کے دونوں سردار حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپس میں مشورہ کیا اور جواب دیا کہ حضور آپ یہ سارا کا سارا بنو نذیر کا مال اکیلے ہمارے مہاجر بھائیوں میں تقسیم فرما دیجیے, اور جس طرح وہ آج تک ہمارے گھروں میں رہتے ہیں آئندہ بھی وہ ہمارے گھروں میں رہیں گے. یہ نہیں کہ بنو نذیر کا مال تقسیم کر دیا اور وہ الگ رہنے چلے جائے، نہیں، آپ پورا مال بھی ان کو دے دیجئے اور آئندہ بھی وہ ہمارے گھروں ہی میں رہیں گے اور ہمارے یہاں کھائیں گے اور پیئیں گے۔ چنانچہ یہ اپنے دونوں سردار کا فیصلہ انصار نے سنا تو پورے انصار نے بیک زبان آواز لگائی، اے اللہ کے رسول ہم اس پر راضی ہیں، اے اللہ کے رسول ہم اس کے اوپر خوش ہیں، ہمارے سرداروں کا فیصلہ ہم نے منظور کر لیا۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دعائیں دی، اے اللہ آپ انصار کے اوپر رحم فرمائیے۔ تو اس غنیمت کے مال میں سے زیادہ تر حضور نے مہاجرین میں تقسیم کیا، لیکن انصار میں تین افراد کو دیا، ایک حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے، دوسرے حضرت سہل بن حنیف، تیسرے حضرت حارث بن صمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ یہ تین حضرات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، چونکہ یہ دونوں غریب حاجت مند انسان تھے، اور ابن ابی الحقیق یہودی سردار، اس کی تلوار بہت مشہور تھی، بہت قیمتی سمجھی جاتی تھی، وہ تلوار بھی غنیمت میں تھی، وہ تلوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کے حوالے کی، لو یہ تلوار تم لے لو، باقی سب مال حضور نے تقسیم کروا دیا۔ ما فا اللہ علی رسولہ من اہل القرآن، اور جو مال اللہ تعالیٰ فے کے طور پر اپنے رسول کو عطا فرماوے بستیوں والوں کے مال میں سے، من اہل القرآن، مدینہ کے اطراف کی بستیوں کے مالوں میں سے۔ اب اہل القرآن سے کون مراد؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما تو فرماتے ہیں کہ قبیلے بنو قریظہ اور بنو نذیر کے اموال، اور صدق، صدق بھی یہودیوں کی آبادی تھی مدینہ سے 3 میل کے اوپر، اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، دوسری سب آبادیاں جیسے خیبر ہے، عرینہ ہے، جمبو ہے، یہ سب علاقوں کی اموال اہل القرآن سے مراد ہے۔ تو جو مال اللہ تعالیٰ نے بطور فے کے اپنے رسول کو عطا فرمایا دوسری آبادیوں میں سے، جیسے کہ وادی صفرا کا علاقہ، وادی القرآ اور یموع کا علاقہ، وہاں یہودیوں کے کھجور کے درخت اور چشمے بہت سارے بنے ہوئے تھے، تو وہ کیا ہے؟ فللہ، اس کو اللہ تعالیٰ کے واسطے، یہ خمس کے خمس کو بتلایا جا رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے لیے دینے کا ایک حصہ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کے لیے دینے کا ایک مطلب بعض نے یہ لیا ہے کہ اللہ کا گھر کعبہ اور دوسری مساجد جو اللہ کے گھر کہے جاتے ہیں، اس کی آباد کاری، اس کی تعمیر، اس کی ضروریات میں ایک حصہ مال کا خرچ کیا جائے۔ اگر یہ مطلب لیا جائے تو یہ جو خمس کے خمسل خمس کے جو مصارف آ رہے اس کے 6 مستحق ہو جائیں گے۔ خلیلہ 1، رسول 2، ذیل قربا 3، یتامہ 4، مساکین 5، ابن السبیل 6 مصرف ہو جاتے ہیں۔ تو گویا خمس کے 6 حصے کرنے کے، ایک حصہ مساجد اور کعبۃ اللہ کے لیے رہنے دینے کا، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ فللہ اللہ تعالیٰ کا نام بطور تعظیم اور برکت کے آیا ہے کہ اللہ نے یہ مال فے عطا فرمایا، تو ان کے قول کے مطابق خمس کے 5 حصے رہیں گے، اللہ کا نام تو بطور برکت اور آگے باقی 5 مصرف وللرسول، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زکات صدقہ سب ممنوع تھا۔ تو اس فے کے مال میں سے جو 5واں ہوگا، 5ویں کا خمس، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے۔ اب حضور کے انتقال کے بعد یہ سلسلہ بند، ولی ذی القربا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب۔ اب حضور کے رشتہ داروں کو جو خمس کا دوسرا حصہ دیا جاتا تھا، اس کی 2 حیثیت تھی، ایک حیثیت تھی حضور کی نصرت اور مدد، اور دوسری حیثیت تھی نصرت ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فقر ہونا، حضور کے خاندان والے بھی اور ان کے اندر غریبی بھی۔ تو دو حیثیت تھی. ایک تو یہ حضور کے قریبی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے حضور کی رات دن انہوں نے نصرت اور مدد کی, اور دوسرا غربت ان کو دینے کی یہ وجہ. اب حضور تو دنیا میں ہے نہیں, اسی لیے حضور کے رشتہ داروں کا حضور کو مدد کرنا وہ مسئلہ بھی نہیں ہے. لیکن بنو ہاشم کے لوگوں کی دوسری علت باقی رہی, کون سی؟ غربت. کہ اگر کوئی بنو ہاشم کا آدمی غریب ہو, سید خاندان کا آدمی غریب ہو, تو اس کو اس مال خیمے سے حصہ آج بھی دیا جائے گا. نمبر تین, والیتاما, مسلمانوں کے یتیموں کو, والمساکین, مسلمانوں کے مسکینوں کو, وابن السبیل, مسافروں کو, ان کو اس خمس میں سے حصہ دیا جائے گا. کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, تاکہ یہ مال تمہارے درمیان کے اندر آپس کے اندر گردش کرنے والا نہیں ہوئے. یعنی ایسا نہیں ہوئے کہ یہ مال تمہارے صرف مالداروں کے ہاتھ کی بانگی بن کے رہ جائے, کہ مالداری ہاتھ در ہاتھ اس کو لیتے رہے اور غربا کو کچھ نہ ملے. یہ بڑی عجیب حلت بتائی گئی. دیکھو آج دنیا میں یہی ہو رہا ہے کہ پوری دنیا کا سرمایہ, مال دولت دنیا کے چند مالداروں کی مٹھی کے اندر ہے. دنیا کے بڑے بڑے جو کاروبار کہے جاتے ہیں وہ چند لوگوں کے ہاتھ میں. لوگ کماتے ہیں, اب نیچے والے دکاندار, نیچے والے بڑے بڑے تاجر, وہ کیا ہوتے ہیں؟ بڑے تاجروں سے خرید کر کے وہ چھوٹے تاجر بن گئے. اب اصل منافع تو اوپر والے کھاتے, نیچے والے تو بےچارے محنت کر کے چھوٹی دکانیں چلائیں گے یا کوئی شاپنگ مال چلائیں گے. لیکن جن کی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں جن کی, اور ملٹی نیشنل دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں کے جو مالکان ہیں, وہ پوری دنیا کے سرمایہ کو اپنے قبضے میں لیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں, اور مال سب انہی چند لوگوں کے درمیان میں گھومتا پھرتا رہتا ہے. تو یہ اسلام نے اس کو منع کیا. ایسا نہیں کہ چند مالداروں کے گھر کا گردش کیا ہوا مال نہ بنے. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, ہمارے رسول نے مال خیر میں سے تم کو جو دیا وہ لے لو, اور جو نہیں دیا رک جاؤ. اور بعض نے اس کو عام رکھا ہے, وہی اچھا ہے کہ رسول جو احکام دے رہے اس پر مضبوطی سے عمل کرو, اور رسول جن چیزوں سے روکے تم رک جاؤ. واتقوا اللہ, اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بنو. ان اللہ شدید العقاب, اللہ تعالیٰ تو بہت سخت سزا دینے والے ہیں. للفقراء الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. اب اس بنو نذیر کا جو مال خیر آیا, اس کے مستحقین اللہ بتلا رہے. تین بڑے بڑے مستحقوں کا بیان ہے یہاں بنو نذیر کے مال خیر کا. نمبر ایک, پہلے نمبر کے مستحقین کون لوگ؟ وہ مہاجرین فقراء. لل کا تعلق کیا؟ غنیمت دینے کی کس کو؟ ان فقراء مہاجرین کو جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے, مکہ سے نکال دیے گئے, اور اپنے مالوں سے ان کو نکال دیا گیا. وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں, یعنی ہر وقت آخرت کی فکر میں, اللہ کے دین کی مدد میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد میں لگے ہوئے, اور دعانا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں لگے ہیں, اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں. اولئک هم الصادقون, یہ لوگ بالکل سچے ہیں. گویا کہ ان لوگوں کو سب سے پہلے مال غنیمت دیا جائے, اور یہ مال غنیمت ان کا حق ہے. اس آیت کے اندر جہاں مہاجرین فقراء کو مال غنیمت, مال خیر کا اول مستحق بتلایا گیا, وہاں جنن ان کی فضیلت بھی بیان کر دی گئی. کیا؟ اولئک هم الصادقون, اور یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ, یہ ان کی فضیلت کا بیان ہے. ان کو اللہ تعالیٰ جب صادقین فرما دے, پھر کوئی آدمی ان کے ایمان کے اندر شک کرے تو وہ قرآن کا منکر ہے اور کافر ہے. جو ان حضرات مہاجرین کے ایمان میں شک کرے وہ قرآن کا منکر اور معاذ اللہ وہ کافر ہے. اس لیے روافض جو ان کو کافر قرار دیتے ہیں وہ خود ایمان سے نکلے ہوئے ہیں. دوسری بات یہ کہ ان حضرات کا اللہ تعالیٰ کیا اتنا اونچا مقام تھا کہ بعض روایتیں ہیں ایسی کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان فقراء مہاجرین کے واسطے سے اور وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرتے تھے. حضور اپنی دعاؤں میں وسیلہ بناتے تھے ان فقراء مہاجرین کو. ان کو اول جو ہے اس کا مستحق قرار دیا گیا. دوسرے مستحق لوگ کون؟ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا. وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ بنا لیا دار اور ایمان کو. اب یہ ایک چیز سمجھ نہیں ہے کہ جن لوگوں نے ٹھکانہ بنا لیا دار اور ایمان کو, دار سے تو مراد مدینہ دار الہجرت, لیکن ایمان کو ٹھکانہ بنا لیا اس کا کیا مطلب نکلتا ہے آیت کریمہ کے اندر؟ دیکھو یہاں سوال اس طریقے سے پیدا ہوتا ہے کہ تبوؤوا یعنی کسی جگہ آدمی اپنا مکان بنا کر کے رہنے لگے, اس کے لیے تبوؤوا کا لفظ استعمال ہوا اور اس کے لیے پہلا لفظ آیا دار. تو کوئی مکان تو رہنے کی جگہ ہوتا ہے, لیکن ایمان تھوڑی رہنے کی جگہ ہوتی ہے. ایمان تو ایک کیفیت ہے, ایمان تو جو ہے ایک نور ہے دل کا, وہ کیسے مکان بنانے کی جگہ ہوئی؟ تو ایمان کوئی ٹھکانہ بنانے کی جگہ نہیں. پھر ایمان کے ساتھ یہ لفظ کیسے آیا؟ تو بعض مفسرین نے اخلصو یا تمکنو کا لفظ مقدر مانا ہے. اب آیت کا مطلب کیا ہوگا؟ الدار سے مراد دار الہجرت مدینہ منورہ. اب آیت کا ترجمہ کیا کریں گے؟ تبوؤوا الدار, جن لوگوں نے مدینہ کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا. دار الہجرت یعنی جو جگہ اللہ کے نبی کی ہجرت کی جگہ بننے والی تھی, وہاں آ کر کے وہ پہلے سے مقیم ہو گئے اور مدینہ ان کا پہلے سے ٹھکانہ بنا ہوا تھا. مراد ہے اس سے حضرات انصار, کیونکہ یہ بھی آئے تھے کہاں سے؟ یمن سے, سبا کے علاقے سے آ کر کے مدینہ میں آباد ہو گئے تھے. اور یہ ان کی بہت بڑی خوش نصیبی کہ اللہ کے نبی کا جو دار الہجرت بننے والا تھا اس کو انہوں نے پہلے سے اپنا مکان بنا لیا تھا. ول ایمان, اب یہ اخلصو کو مقدر مانو, ای اخلص الایمان, کہ یہ انصار اپنے ایمان کے اندر مخلص تھے. اور تمکنو کو مقدر مانے تو انصار اپنے ایمان کے اندر مضبوط تھے. اس طرح آیت کا مطلب نکالا گیا. نمبر دو, بعد میں آیت کا مطلب یہ نکالا کہ دار سے تو دار الہجرت مدینہ مراد, لیکن ایمان سے کیا مراد؟ اللہ تعالیٰ گویا کہ آیت کریمہ میں ایمان کو ایک محفوظ مکان سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ جس طرح ایک محفوظ مکان میں رہنے والا آدمی سلامت, اس طرح جو آدمی بھی ایمان لے آتا ہے وہ بھی سلامت. اس طرح ایمان کو ایک محفوظ مکان سے باری تعالیٰ نے تشبیہ دی. اور ایمان سے مراد کیا؟ دار الایمان, کہ مدینہ ایک وقت آئے گا کہ نبی کا دار الہجرت بھی ہوگا اور دار الایمان بھی ہوگا اور ایمان کا عالمی مرکز بنے گا. اس کو ان انصار نے پہلے سے اپنا مکان بنا لیا اور پہلے سے وہ لوگ وہاں آ کر کے ایمان میں مضبوط ہو گئے. چنانچہ حضرات انصار مہاجرین کے آنے سے پہلے سے ہی وہاں مقیم تھے اور ایمان بھی لا چکے تھے. بیت عقبا اولا, بیت عقبا ثانیہ کی برکت سے مدینہ میں ایمان پھیل چکا تھا. من قبلہم, من قبلہم سے مراد ہے مہاجرین کے آنے سے پہلے. یحبون, ان انصار کی صفت کہ جو مہاجرین ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ان سے یہ لوگ محبت رکھتے ہیں. ولا یجدون فی صدورہم حاجہ، انصار کے دلوں میں مہاجرین کے بارے میں کوئی حسد نہیں، کوئی خواہش محسوس نہیں کی. حضور نے جو مہاجرین کو پورا مال دینے کا فیصلہ فرمایا، خوش خوش ہمارے بھائیوں کو دے دیجئے حضور، مما اوتو جو دیا گیا اس کے اوپر سب انصار دل و جان سے خوش ہو گئے، اور ذرہ برابر بھی ان کے دلوں کے اندر ناگواری نہیں آئی.